من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم اس موضوع یعنی ایمان کے موضوع پر ان کی ساتویں تقریر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس موضوع پر آخری تقریر ہے, اور اس سلسلے کا ہمارا آج 38واں درس ہے. اس درس کا عنوان بھی خوشخبریاں, وہ خوشخبریاں کہ جو قرآن نے حقیقی مومنوں کو دی ہیں. اور اس تقریر میں جن آیات کو عنوان بنایا گیا ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 28 اور 29 ہیں. ان آیات کو پڑھ کر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے, وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں, عرض کیا کہ قرآن میں خدا متعال نے مومنین کو تمام عناصر سعادت کی نوید سنائی ہے. تمام عناصر سعادت یعنی ایک انسان کو مکمل سعادت مندی تک پہنچنے کے لیے جتنے عناصر, جتنے ارکان, جتنی چیزوں کی ضرورت ہے, ان سب کی خوشخبری قرآن میں اللہ نے مومنوں کو دی ہے. مقام تصور میں ہم جن چیزوں کو عناصر سعادت کے طور پر سمجھتے ہیں, جن میں سے 10-12 کو ہم نے گزشتہ تحریر میں اور تلاوت میں بیان کیا, یہ سب قرآن میں قطعی یعنی یقینی خوشخبریوں کے طور پر مومنین کو دی گئی ہیں. یعنی ہم ابھی قرآن کو دیکھے بغیر جب سوچیں اور تصور کریں کہ ایک انسان کی سعادت مندی کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں, اور ان کو ہم مثلا نوٹ کر لیں, اور اس کے بعد ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تمام خوشخبریاں, وہ تمام چیزیں, ان کی خوشخبری اللہ نے قرآن میں مومنین کو دی ہے, اور وہ بھی یقینی طور پر, یعنی یہ تمہیں ملے گا. ان خوشخبریوں میں سے دو, ہدایت اور نور, کو ہم نے کل قرآن کی آیات کریمہ میں مشاہدہ کیا, یعنی گزشتہ تقریر میں تلاوت کی اور استفادہ کیا. دو کو ہم آج بیان کریں گے اور ان کی آیات کو مختصراً پڑھیں گے, اور باقی نویدوں یعنی خوشخبریوں کو خود آپ دوستوں کے ذمے لگا دیں گے. اور یہ اس وقت جب تقریر ہو رہی تھی تو آیت اللہ خامنائی نے اپنے سننے والوں سے یہ کہا تھا, اور ان کی اس بات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ مومنین اور مومنات جو اس درس کو سن رہے ہیں, یہ بہترین مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کا. یہی بات آپ اپنے لیے بھی سمجھیں کہ وہ چیزیں, وہ آیات جو آپ یہاں پہ سن رہے ہیں, وہ آپ سنیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ قرآن کریم کو خود سے پڑھیں اس موضوع کے لیے، اور اس کے بعد اپنی عادت بنا لیں کسی بھی موضوع کو ذہن میں رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دیکھیں کہ اس موضوع کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، تو اس موضوع کی، اس فکر کی حقیقی تصویر، خالص تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اسی تصویر پر باقی باتوں کو جو آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں دیگر کتابوں میں، اسے پرکھ سکیں کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. دو کو ہم آج بیان کریں گے، ان کی آیات کو مختصراً پڑھیں گے، اور باقی نویدوں کو خود آپ دوستوں کے ذمے لگا دیں گے کہ گزشتہ تحریر میں، یعنی وہ جو کاغذ لکھ کر فوٹو کاپی کرا کے دیا جاتا تھا، گزشتہ تحریر میں جس ترتیب سے میں نے منظم کیا ہے، ایک ایک موضوع کو اٹھائیں اور قرآن کا مطالعہ اور تلاوت کریں. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ خود قرآن کے الفاظ سے، جن کو عربی آتی ہے، اور جو عربی نہیں جانتے وہ قرآن کے ترجمے کو دیکھ کر ان موضوعات کو ڈھونڈ لیں. کوشش کیجئے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، مانوس ہو جائے، خداوند عالم پر توکل کریں، اس سے ہدایت کو طلب کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے افکار اللہ کی کتاب کی نورانیت ان کو روشن کر دے گی. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ مومنوں کو اللہ جو ان کا سرپرست ہے، ان کا ہم محاذ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے. ایک دفعہ کہ یہ ہم بات پڑھتے ہیں، ایک دفعہ قرآن مجید کے ساتھ انس پیدا کر کے ہم اس کا احساس کرتے ہیں، اس کو لمس کر سکتے ہیں، اس کی لذت کو. فرماتے ہیں مثلا ان میں سے ایک موضوع اخروی اجر ہے، وہ اجر کہ جو اللہ نے مومن کو وعدہ کیا ہے آخرت میں، کہ یہ تجھے آخرت میں ملے گا. ان میں سے ایک نوید آخرت کا اجر ہے. قرآن کے اندر خود آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ دیکھیں کتنے مقامات پر، کن مقامات پر قرآن نے مومنین کو، صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح کو اجر آخرت کی نوید سنائی ہے، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کے لیے ہے خوشخبری، کون سا ایمان ہے، کن صفات والا مومن ہے، کون سے اعمال کو انجام دینے والا مومن ہے جس کو خوشخبریاں دی جا رہی. اور اس سے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو آرزوؤں پر مبنی جنت کی خواہش ہے، گمان پر مبنی جنت میں جانے کا تصور ہے، وہ آیات قرآن کیسے اس تصور کی اصلاح کر دیتی. یا ان میں سے ایک مثلا دشمن پر غلبہ اور برتری ہے. ایک موضوع یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے مومن دشمن پر برتری پائیں گے، غلبہ پائیں گے. دیکھیے قرآن میں کس جگہ پر آیا ہے کہ خدا متعال نے مومنین کو کہا ہو کہ تم اپنے دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے. آپ کو کوئی ایسا مقام معلوم ہے کہ قرآن نے مومنین کو نوید سنائی ہو کہ تم لوگ اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفوں سے برتر اور بالا تر ہو اگر تم ایمان لائے اور ایمان کی ذمہ داریوں پر عمل کیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے؟ یا یہ کہا ہو کہ تم آخر کار اپنے دشمنوں پر کامیابی پا لو گے اگر اپنے نظریے کی راہ میں کوشش کرو؟ آپ کے ذہن میں کوئی آیت آتی ہے؟ آیا ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے یا نہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو ایسی آیت یاد ہو تو ابھی تلاوت کر سکتا ہے حاضرین میں سے، یعنی جو لوگ تقریر سن رہے تھے اس وقت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی، ان میں سے ایک نے یہ آیت تلاوت کی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، 139، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت سامعین میں سے جس نے پڑھی اس کے جواب میں فرماتے ہیں، بہت خوب، یہ ایک آیت تھی اور وہ مکمل آیت کیا تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، ڈٹے رہو، تم ہی برتر ہوگے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو۔ ہاں، یہ ایک آیت ہے، کیا کہتی ہے کہ اگر تم با ایمان ہو جاؤ تو برتر ہوگے، دشمن کی نسبت طاقت اور غلبہ تمہارے پاس ہوگا۔ دوسری متعدد آیات بھی ہیں جو مومنین کو وعدہ اور خوشخبری دیتی ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کی صفوں پر بنیادی طور پر قطعی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت ساری آیات۔ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ حتماً اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اسی طرح وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 173، 173، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس قسم کی آیات بہت ہیں، انہیں اپنی نظر میں رکھیں، جب قرآن کو دیکھیں، مطالعہ کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ سپارہ ختم ہو جائے یا سورہ پورا ہو جائے، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں رسم ہے، ہم نے یہ سورت پڑھنی ہے، بس جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کے اس کو ختم کریں عربی زبان میں، یا یہ کہ آج ہم نے ایک سپارہ پڑھنا ہے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، اور جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ لیکن اس جلدی کرنے والے کو جو گھاٹا پڑ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ وقت بھی دے رہا ہے، اتنی قیمتی ترین، اس کائنات کی قیمتی ترین تحریر اور کلام کو پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کر رہا، اس سے ہدایت نہیں لے رہا۔ بجائے اس کے کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ سپارہ مکمل ہو جائے یا سورہ، کوئی سورت پوری ہو جائے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں۔ اس پر آیت اللہ علی خامنائی تاکید فرما رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھنے کی فکر میں نہ ہو، بلکہ آپ کی کوشش، آپ کا ہم و غم، آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ جیسا کہ آئمہ علیہم السلام یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ان کا فرمان ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت تمہاری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سورہ مکمل ہو جائے یا سپارہ مکمل ہو جائے، اس کوشش میں نہ پڑھو قرآن کو، جلدی جلدی سپارہ ختم کر لوں، جلدی جلدی فلان سورت کو میں پڑھ کے ختم کر لوں۔ پورا ہو یا نہ ہو، صرف ایک ہی آیت پڑھے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، یہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ نے، جب آپ نے قرآن کو سمجھنے کی نیت سے پڑھا، ایک آیت پڑھی آپ نے، لیکن تدبر کیا، اس میں غور و فکر کیا، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے آپ سے، کیا رہنمائی کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ کی، یعنی جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے قرآن کو پڑھا، یہ بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ ایک آیت بہت بھاری ہو جائے گی بہت سارا قرآن بغیر سمجھے تلاوت کرنے کے مقابلے میں۔ دیکھیے کہ اس آیت میں ان خوشخبریوں میں سے کوئی ایک جو ہم نے بیان کی، جو سعادت تک پہنچنے کے لیے ضروری اور مؤثر رکن اور عنصر ہیں، ان عناصر میں سے قرآن میں کوئی چیز ملتی ہے جس کی نوید دی گئی ہو، خوشخبری یا وعدہ دیا گیا ہو یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس وسیلے سے آپ خود قرآن کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ عوام تھے۔ یہ تصور کہ قرآن اللہ کی کتاب کو صرف مثلا علماء پڑھیں، علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ جو سامنے عوام بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، عام پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وسیلے سے آپ خود قرآن کی طرف رجوع کریں، آپ خود اللہ کی کتاب سے رجوع کریں اور وہاں سے مطالب کو اور ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں، اس لیے کہ میں تو اس پورے مہینے میں چند آیات، 30-40-50 آیات آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن باقی آیات کیا بنے گا؟ آپ خود قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔ اسی تاکید کو آگے جاری رکھے ہوئے، میں ماہ رمضان کے آخر تک اگر بہت زیادہ کر سکا تو مثلا فرض کریں کہ 50 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کر لوں گا، یا 50 سے کچھ زیادہ، یا 60 آیتوں کے معنی کر لوں گا۔ قرآن میں تقریباً 6000 آیات ہیں، 6000 سے زیادہ ہیں، آپ خود قرآن سے مانوس رہے۔ جو عربی سمجھتے ہیں وہ کوشش کریں۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جو عربی سمجھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ اپنے اس انس کو، اپنی اس رفاقت کو اور زیادہ مضبوط کریں، دوستی کر لیں قرآن سے۔ ایسے انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو اپنے سب سے پیارے دوست کا خیال آتا ہے، ایسا دوست کہ جس کے ساتھ وقت گزار کے انسان کو مزہ آتا ہے۔ رفاقت کر لیں قرآن سے، اور زیادہ مضبوط کر لیں اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنی رفاقت کو، جو عربی جانتے، اور جو عربی نہیں جانتے، فرماتے ہیں اور جو عربی نہیں جانتے وہ عربی سیکھیں۔ کیا ہم دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور زبانیں نہیں سیکھتے؟ سیکھتے ہیں۔ مثلاً ایک زبان کہ جو ہم بہت زیادہ شوق سے سیکھتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ زبان آ جائے، وہ انگریزی ہے، انگلش ہے۔ کیوں؟ انگلش بولنے والے کو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ انگلش بولنے اور سیکھنے کے ذریعے سے ہم دنیا میں بہت ساری معلومات جو انگلش زبان میں میسر ہیں، اویلیبل ہیں، ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں، انٹرنیٹ میں، انگلش زبان والوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دنیا کا فائدہ زیادہ ہے یا آخرت کا فائدہ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب جو لوگ دنیا میں پڑے رہے اور آخرت کو بھلا دیا، ان سے جب سوال کیا جائے گا کہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو، تو وہ کہیں گے شاید ایک صبح یا شاید ایک شام ہم دنیا میں رہے تھے۔ ایسے ان کو اپنی زندگی لگے گی کہ گزر گئی، جیسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ویسے آپ نے دیکھا ہوگا، بعض دوست جب مل کے بیٹھے ہوں، جو بچپن کے دوست ہوں، تو وہ جب اپنا گزرا ہوا وقت یاد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں چلا کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا، اور یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے گزر جائے گی۔ لیکن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرا یہ بات کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انگلش زبان نہ سیکھی جائے، سیکھی جائے اور ضرور سیکھی جائے، ضرور سیکھی جائے، لیکن قرآن کی زبان کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ میں عربی کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، نہ اس لیے کہ کوئی انگریزی زبان سیکھنا بری بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو عربی نہیں جانتے وہ عربی سیکھیں، زبان قرآن سے آشنائی حاصل کریں، لیکن ساتھ قرآن کو سمجھنے کو عربی سیکھ لینے کے بعد کے لیے نہ چھوڑ دیں، ابھی بھی قرآن پڑھیں، یہ بہت اہم بات ہے. یہ وہ مشکل ہے کہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دینی مدارس ہیں وہاں پر یہ مشکل بہت کثرت سے پیش آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ابتدا سے مثلا قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا یہ رائج نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا. کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے عربی سیکھو، صرف سیکھو، نحو سیکھو، لغت پہ کام کرو، معانی بیان یہ پڑھ لو، منطق پڑھو، اصول فقہ پڑھو، فلان پڑھو، یہ علم پڑھو، یہ سب پڑھ لو تاکہ قرآن کو سمجھ سکو. سبحان اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی باری نہیں آتی، یہی سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں اور انہی پر توجہ دی جاتی ہے، اور انہی میں سے بعض کو چن لیا جاتا ہے تخصص کے لیے، اسپیشلائز کرنے کے لیے، اور قرآن کی باری نہیں آتی سوائے یہ کہ ماہ رمضان آ گیا یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا تو اس کی ایک ظاہری طور پر تلاوت کر لی گئی، لیکن باقاعدہ نہیں ہوتا ایسا. البتہ سب ایسے نہیں ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو شروع سے مثلا قرآن کریم کو گہری نگاہ سے پڑھتے، البتہ کم ہے، ابھی بہت کم ہے. اور چونکہ پھر قرآن مجید شروع سے ذہن میں یہ خالص مواد دین کا چونکہ شروع سے ذہن میں نہیں اتر رہا ہوتا، تو پھر وہی کہ جو اس قرآن سے نچلے درجے کا اور اس سے نچلے درجے کا اور اس سے نچلے درجے کا مواد ہے، پھر وہ ذہنوں میں آتا ہے، پھر وہی ذہنوں میں بنیاد بن جاتا ہے. اور بعد میں اگر قرآن کی باری آ بھی جائے تو پھر قرآن کی آیات کو ان کی غلط صحیح تاویلیں کی جاتی ہیں، چونکہ نظریات پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، چونکہ ذہن کے اندر تصورات اور عقائد اور نظریات بن چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جس کو صاحبان علم و بصیرت جس کی طرف متوجہ ہیں، اور ان میں سے آج بھی جو ایک بہترین شخصیت ہیں جو بہت تاکید فرماتے ہیں، وہ آج بھی آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی ہے کہ جنہوں نے بیسیوں ادارے قرآن کریم کے قائم کر دیے ایران میں، تحقیق کے قاریان، بہترین قاری کہ جن کو باقاعدہ وظائف ملتے ہیں تاکہ وہ قرأت قرآن میں بہترین بن سکے، اسی طرح قرآن مجید کے حفظ پر بہت زیادہ سرمایہ گزاری کی گئی اور ایک بہترین صورتحال اب دیکھنے میں آتی ہے. تو آیت اللہ سید علی خامنائی فرما رہے ہیں جو عربی نہیں جانتے وہ عربی سیکھیں، زبان قرآن سے آشنائی حاصل کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ ہم جب سیکھ لیں گے تو پھر قرآن پڑھیں گے، نہ نہ، ساتھ ساتھ قرآن شروع سے آخر تک ساتھ رہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ نے عربی سیکھنی شروع کی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا اور آپ جلدی سیکھیں گے. عربی آپ کو قرآن سمجھنے میں ہیلپ کرے گی، قرآن آپ کی عربی کو بہتر بنانے میں ہیلپ کرے گا، اور وہ برکات ملیں گی کہ جو اس راستے پر قدم اٹھائے بغیر نہیں مل سکتی. لیکن ساتھ قرآن سمجھنے کو عربی سیکھ لینے کے بعد کے لیے نہ چھوڑ دیں، ابھی بھی قرآن پڑھیں، البتہ قرآن کا اچھا ترجمہ ڈھونڈیں. قرآن پڑھیں تو ترجمے پر توجہ رکھیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک آیت کی تلاوت کریں ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میرے ذہن میں آ گیا، فرماتے ہیں لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر، کوئی خیر نہیں، عجیب، کوئی خیر نہیں ہے اس قراءت میں جس میں تدبر نہیں، خوب جہاں ہم تلاوت قرآن کی روایات کو ذہن میں رکھتے ہیں وہاں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، وہاں خود قرآن کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوں، یہ بھی ذہن میں رہے، صرف ثواب والی روایات کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یہاں پر میں یہ نقطہ بھی آپ کو عرض کر دوں، توجہ کیجئے گا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ انسان اگر تھوڑا سا سوچ بھی لے، تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ سوچ بھی لے تو تصور ہی بدل جاتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور بات کیا تھی. آپ توجہ فرمائیں، جو روایات کہتی ہیں اس فلان سورہ کو جو پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اگر آپ غور فرمائیں تو جن ہستیوں نے یہ فرامین بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے یہ فرامین ہیں، وہ کون سی زبان میں یہ فرامین بولتے تھے؟ عربی زبان. اور جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے، جن سے بات ہو رہی ہوتی تھی، وہ عربی نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی عرب تھے. تو یہ بات تو پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہے، بغیر سمجھے والی، بغیر سمجھے والی. یعنی جو عربی میں اس فرمان کو ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے بھی عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے بیٹھے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو. یہ تو معلوم ہے، جیسے ابھی میں مثلا اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ سننے والے اردو زبان بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو خود بخود واضح ہے میں جو بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور جو میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے چونکہ آپ یہ زبان سمجھتے ہیں. اب کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا انسان کہ جو اردو نہ سمجھنے والا وہ آئے اور وہ کہے کہ بس جو مثلاً اس بات کو سن بھی لے گا اس کو یہ ہوگا، سنے گا کیا، سمجھے گا کیا، بہتری پیدا ہوگی اس میں؟ وہ پیغام کے جو بولنے والا دینا چاہ رہا ہے وہ کیا پہنچے گا اس تک؟ کامن سینس کی بات. لیکن دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ بعض اوقات انسان کو کامن سینس بھی استعمال کرنا نہیں، بندہ استعمال نہیں کرتا. انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے. کون سا فرمان ہے بغیر سمجھے پڑھو؟ میں نے عرض کر دیا کہ عربی بولنے والے اور عربی سننے والے، نہ سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے اس سورت کو پڑھو، اسے پتہ ہے کہ جب پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی چونکہ سامنے عرب بیٹھے ہوں. کس فرمان میں یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو؟ کس فرمان میں یہ؟ ایسا فرمان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خلاف قرآن ہو جائے گا. چونکہ قرآن کہتا ہے اس کی آیات میں تدبر کرو، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے رسول، یہ ایک ایسی کتاب ہے انتہائی بابرکت جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اسے پڑھنے والے اس کی آیات میں تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. نہ سمجھنا کہاں سے آ گیا؟ یہ ظلم دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ ہوتا ہے؟ قرآن کے سوا کسی کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا 50, 60, 70, 80 سال کی عمر گزار کے دنیا سے چلا جائے اور اس کتاب کو سمجھ کے نہ پڑھے؟ کون سی کتاب ہے؟ اپنے ذہنوں میں آپ فکر کریں، قرآن کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی باتیں اور کس کتاب میں ہیں؟ اس سے زیادہ ہدایت، خالص ہدایت اور کس کتاب میں ہیں؟ عجیب کھیل کھیلا ہے شیطان نے، عجیب کھیل کھیلا ہے ابلیس نے اس امت کے ساتھ کہ قرآن سے اس طرح دور کر دیا. اور یہی مہجوریت قرآن ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے. قرآن پڑھیں، آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، قرآن پڑھیں تو ترجمے پر توجہ رکھیں، آیات کے معانی میں غور و فکر کریں، دیکھیں کہ یہ خوشخبریاں جو ہم نے یہاں بیان کی ہیں ان میں سے کون سی آپ قرآن میں ڈھونڈ پاتے ہیں. خود ڈھونڈیں، آپ کو لذت ملے گی، آپ کا قرآن سے انس بڑھے گا، آشنائی بڑھے گی، دوستی بڑھے گی. اور قرآن سے دوستی یعنی اللہ سے دوستی, قرآن سے ہدایت لینا یعنی ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لینا. اس بنا پر آج میں ان خوشخبریوں میں سے دو دوسرے موضوعات کو, دو پچھلی تقریر میں اور ابھی دو, آج میں ان خوشخبریوں میں سے دو دوسرے موضوعات کو جو مد نظر ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے ذکر کروں گا. باقی کو آپ کے ذمے لگاتا ہوں, اور امید ہے کہ آپ بھی اسے ماہ رمضان کے بعد کے لیے نہیں چھوڑیں گے. حسن اتفاق ہے کہ یہ تقاریر بھی ماہ رمضان میں کی گئی تھی آج سے 47-48 سال پہلے, اور اتفاق سے ہم بھی جب ان تقاریر کو اس بات کو پڑھ رہے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں. تو ہم بھی اسی کو تاکید کرتے ہیں کہ باقی کو آپ کے ذمے لگاتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی اسے ماہ رمضان کے بعد کے لیے نہیں یا کسی فرصت کے وقت کے لیے نہیں رکھ چھوڑیں گے. یعنی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بات سن لی, سمجھ آ گئی, انشاءاللہ ہم بعد میں یہ کریں گے. بعد نہیں آتا. نیکی کے کام اور اچھائی کے کام میں جب بندہ کہتا ہے نا کہ بعد میں کر لوں گا, یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, وہ بعد کبھی نہیں آتا. جو کام ہمیں اہم لگتے ہیں انہیں ہم نہیں کہتے بعد میں کر لوں گا, انہی کاموں کو انسان پہلے کرتا ہے جو اس کے لیے اہم ہوتے. قرآن کو اہم سمجھیے. فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد کسی اور فرصت کے وقت کے لیے نہیں رکھ چھوڑیں گے آپ اس مسئلے کو, ابھی سے قرآن مجید میں یہ کام کریں. آج کے دن ہی پہلی فرصت میں قرآن کو کھولیں, تو اسی مقصد کی خاطر قرآن کو پڑھیں, اور قرآن سے واقفیت, انس اور استفادے کا طریقہ اپنے آپ کو سکھائیں, خود سکھائیں. اللہ سکھائے گا آپ کو. اللہ پر اعتماد کریں. آخر کار قرآن, یعنی یہ میں ساری باتیں فرما رہی ہیں, ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ بالآخر آخر کار قرآن ہمارے علوم اور معارف کا لازوال سرچشمہ ہے. اس سے خالص سرچشمہ آپ کو کہاں ملے گا؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم قرآن سے استفادہ کرتے, اور جو کچھ ہماری سعادت اور نیک بختی کا وسیلہ بن سکتا ہے اسے قرآن ہی سے سامنے آنا چاہیے. یعنی ہم اللہ ہی سے پوچھیں کہ ہم کیسے سعادت مند ہو سکتے ہیں, فی الدنیا والآخرہ, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. قرآن ہی سے ہمیں باتیں پتہ چلنی چاہیے تاکہ وہ خالص ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو, کوئی جھوٹ شامل نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ واضح اور مسلم متن, ٹیکسٹ, یعنی قرآن کا متن, قرآن کا ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے, ہم پر لازم ہے کہ اس سے استفادہ کریں. ہم پر لازم ہے. اگر نہیں کریں گے کیا جواب دیں گے اللہ کو اگر خدا کہے کہ تم نے کہاں سے دین سیکھا تھا؟ میں نے جو کتاب بھیجی تھی اس کو کہاں چھوڑ دیا تھا تم؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا کہ مجھے بات اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی, میں نے ایسے ہی ایسی باتیں کیے, مبہم باتیں کر دی. ایک حدیث ہے اگر میں غلطی نہ کروں تو, یا امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں من زعم, جس نے یہ گمان باطل کر لیا, جس نے یہ سمجھ لیا, زعم کہتے ہیں گمان کو اور وہ بھی جو باطل ہو, غلط گمان ہو, جس نے یہ گمان کیا ان الکتاب مبہم, کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے. مبہم کسے کہتے ہیں؟ جو واضح نہ ہو. جس نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے, فقد ہلک, تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. اور صرف ہلاک نہیں ہوا, وَأَهْلَكَ, اور ہلاک کرے گا دوسروں کو بھی, ہلاک کر دیا دوسروں کو بھی جن کا یہ رہنما ہے کتاب خدا کے بارے میں. خود بھی سمجھتا ہے یہ بڑی مبہم کتاب ہے, اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اور دوسروں کو بتاتا ہے, خود بھی ہلاک ہوتا ہے, دوسروں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے خالص ترین اور معتبر ترین اور کیا تعریف کی جائے سب سے بہترین جو ہدایت کا سر چشمہ ہے اس سے خود بھی دور ہے اور لوگوں کو بھی دور کر دیتا ہے. توجہ فرمائیے. فرماتے ہیں البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن, صرف قرآن میں محدود نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو, نہ صرف نہج البلاغہ میں نہیں, یا صرف آئمہ ہدا علیہ السلام کی صحیح احادیث میں نہیں, کیونکہ یعنی میں محدود نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ پہلا سٹیپ پہلی بنیاد دین کی قرآن پہ ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ سے بھی استفادہ کرنا چاہیے اور درست اور صحیح حدیث سے بھی. ایک عام بندے کو کیسے یہ سینس پیدا ہوگی, یہ صلاحیت اس میں پیدا ہوگی صحیح حدیث کو غلط حدیث سے جدا کرے قرآن سے؟ اہل بیت اطہار نے یہ ریکمینڈ کیا ہے, کرتا کوئی بھی نہیں ہے, بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں قرآن اچھی طرح قرآن کے متن سے مانوس ہو جائے, اس کے بعد جب حدیث پڑھیں گے جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے گی جس کا لب و لہجہ, جس کے اندر کی گئی بات قرآن والا لب و لہجہ نہیں ہوگا, قرآن والا ماحول نہیں ہوگا, تو آپ کا دماغ خود بخود احتیاط کرے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ فوری رد کر دیا جائے نہ, لیکن احتیاط, یہ پسندیدہ ترین کام ہے صحیح دین کا تصور اور عقیدہ ذہن میں پیدا کرنے کے لیے. لیکن آپ خود سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے دین کے بارے میں, دین سیکھنے کے بارے میں روش اختیار کی ہے اور رویہ رکھا ہے. البتہ قرآن ایک ایسا متن ٹیکسٹ ہے جو ہر ایک کے پاس ہے, حدیث حدیث پر کام کرنا, حدیث سے استفادہ کرنا یہ ایک بہت وسیع کام ہے. فرما رہے ہیں قرآن ایک ایسا متن ہے جو ہر ایک کے پاس ہے اور سب لوگ اس کا درست صحیح اور کامل نسخہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے ایک پبلشر نے قرآن چھاپا ہو تو اس میں کوئی آگے پیچھے لفظ ہو, دوسرے نے چھاپا ہو تو اس میں کوئی اور بات ہو, نہ سب قرآن جو چھپتے ہیں ایسا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کا متن وہی ہوتا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں قرآن پہ تاکید کر رہا ہوں کہ سب لوگ اس کا درست صحیح اور کامل نسخہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. احادیث کے متن اور نہج البلاغہ کو اتنا اپنی دسترس میں نہیں رکھ سکتے, اتنی دسترس حدیث پر نہیں ہوتی اور نہ ہی نہج البلاغہ پر ہوتی ہے, کہ نہج البلاغہ خود بھی حدیث ہے, لیکن جو قرآن کا معاملہ ہے وہ معاملہ دوسری چیزوں کا نہیں ہے. فرماتے ہیں ہاں یہاں اوپر ہم نے لکھا ہے, اوپر ہم نے لکھا ہے یعنی وہ جو کاغذ فوٹو کاپی کروا کے دیا کرتے تھے سامعین کو, یہاں اوپر ہم نے لکھا ہے کہ اطمینان, سکون اور امن. اب انہی خوشخبریوں کی طرف آ رہے ہیں, اطمینان کی خوشخبری دیتا ہے قرآن مومن کو, سکون کی, امن کی. فرما رہے ہیں ہاں یہاں اوپر ہم نے لکھا ہے کہ اطمینان, سکون اور امن, جسے ہم ایک دوسرے سے قریب سمجھتے ہیں, یعنی یہ اطمینان, سکون اور امن ان کے معانی ایک دوسرے کے قریب ہیں, ایک دوسرے سے قریب سمجھتے ہیں, ایک سمجھتے ہیں, تقریباً ایک ہی معنی ان کا. اور ان تین الفاظ سے ہماری کیا مراد ہے اس کو ہم ذکر کریں گے. یعنی پہلے ہم آپ کو اطمینان, سکون اور امن کا معنی سمجھائیں گے اور پھر لوٹ جائیں گے قرآنی آیات کی طرف تاکہ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے, اطمینان, سکون اور امن کے حوالے سے قرآنی آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں, کن کو اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں اطمینان ملے گا, تمہیں امن ملے گا, تمہیں سکون ملے گا. اطمینان یعنی دل کا مطمئن ہونا, اطمینان چونکہ ہم یہ لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کا معنی واضح ہے, दिल में कोई इज़्तिराब ना होना, कोई परेशानी ना होना, कोई टेंशन ना होना। जब दिल बिल्कुल पुरसकून हो, हम कहते हैं कि हमारा दिल मुतमइन है। इत्मीनान यानी दिल का मुतमइन होना, रूह और कल्ब के आराम की हालत, रूह और कल्ब के आराम की हालत। यहां पर आराम से हमारी मुराद क्या है, गलत ना समझिएगा कि जैसे बेकार लोग आराम कर रहे होते हैं, हमने कोई काम नहीं करना, बस हमने जो करना था कर लिया, अब हम आराम करेंगे बाकी उम्र, ये आराम है। यहां पर आराम से हमारी मुराद क्या है, क्या ये माना मुराद है कि हमारी रूह में कोई तहर्रुक, हरकत और कोशिश ना हो, ये मुराद है, पड़े रहे लेटे रहे आराम से। इस माना में आराम कि हमारा दिल नीम ख्वाबी, जैसे कोई शख्स आधा सोया होता है आधा जागा होता है, और नीम बेहोशी के आलम में हो, ये मुराद है आराम से, नहीं। बल्कि मुराद क्या है, इज़्तिराब और खदशात के मुकाबले में आराम, तशवीश के मुकाबले में आराम और इत्मीनान। यानी मुझे अपने जो अल्लाह की तरफ से मुझे हदफ दिए गए हैं, जो मेरे ईमान के तकाजे हैं, जो मेरा ईमान का अहद व पैमान है, मैंने उस रास्ते पे चलना है, लेकिन मुझे कोई तशवीश नहीं है कि मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ, पता नहीं मैंने सही कदम उठाया है गलत कदम उठाया, नहीं। आराम है, इत्मीनान है। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान चूंकि बसीरत वाला और आगाही वाला था, तअस्सुबी और तकलीदी ईमान, देखा दिखाया सुना सुनाया नहीं था। मसलन मैंने कुरान मजीद से सिरात मुस्तकीम को देखा है, तो कुरान से हट के तो कुछ नहीं हो सकता कि कोई और सिरात मुस्तकीम हो, बस अब मुझे इत्मीनान है कुरान के जरिए, जो मुझे खुदा के जिक्र से मसलन मुझे इत्मीनान मिला है, खुदा की बातों को पढ़कर मुझे इत्मीनान है कि मेरा रास्ता सही है, कोई तशवीश नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है, पूरे यकीन के साथ मैं जा रहा हूं। ये मुराद है आराम से, न कि लेट जाना, और जैसे बंदा आराम कर रहा होता है गनूदगी की हालत में होता है, गफलत की हालत में होता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, मैंने कोई काम नहीं करना, ये मुराद नहीं है। बल्कि इज़्तिराब और खदशात के मुकाबले में आराम, तशवीश के मुकाबले में आराम व इत्मीनान, यानी मेरा रास्ता बिल्कुल सही है, इस बात से मुतमइन होकर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। फिर एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं आप दो अफराद को फ़र्ज करें, दोनों को इम्तिहान में शिरकत करनी है, एक ने इन दुरूस को खूब अच्छी तरह पढ़ा है, 10 बार दोहराया है, जिन दरसों का जिन लेसन्स का उसने इम्तिहान देना है उसने अच्छी तरह पढ़ा है, 10 बार दोहराया है, दोस्तों के साथ मुबाहसा डिस्कशन भी किया, यानी अच्छी तरह तैयार किया हुआ, इस किताब के तमाम मसाइल, जिस किताब का इम्तिहान होना है उसके तमाम मसाइल उसकी नज़र के सामने और बिल्कुल वाज़े हैं। एक ये बच्चा है, एक ये फ़र्द है, और एक दूसरा है, उसकी हालत क्या है, दूसरे ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, या कुछ हिस्सा पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, या उसे अपने हाफ़िज़े पर कोई ख़ास एतमाद नहीं है, दोनों को इम्तिहान में शिरकत करनी है, क्या इन दोनों की नफ्सियाती कैफियत एक जैसी होगी? जिसने तैयारी की है वो और जिसने तैयारी नहीं की वो, दोनों एक जैसी हालत में होंगे? देखिए, वो पहला शख्स जब इम्तिहान गाह में दाखिल होगा उसकी रूह पुरसकून है, तलातुम नहीं है, इज़्तिराब नहीं है, तशवीश नहीं है, कहता है कि जहाँ से सवाल करेंगे मुझे आता है, मुझे आता है। लेकिन वो दूसरा शख्स मुसलसल इज़्तिराब में होगा, वो मुस्तरिब है, एक छोटी सी कश्ती की तरह जो किसी मुतलातिम यानी तूफानी समंदर में किसी जोश मारते बहर में गिरफ्तार हो गई हो। छोटी सी कश्ती है, समंदर में तूफान आया हुआ है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस रास्ते पर कभी उस रास्ते पर, हवाएं उसे इस तरफ और उस तरफ लिए जा रही हूं, ऐसी नफ्सियाती हालत होती है उस शख्स की जिसकी तैयारी ना हो। फिर एक और मिसाल देते हैं, एक काजी के सामने भी आप ऐसी दो हालतों को मद्देनजर रख सकते हैं, यानी एक ऐसा शख्स कि जिसने कोई जुर्म नहीं किया, बेगुनाह है, उसकी हालत क्या होगी काजी के सामने, اور ایک ایسا شخص کہ جس نے جرم کیا ہوا ہے اس کی حالت کیا ہوگی. اجتماعی سرگرمیوں اور تاریخ کی عظیم تحریکوں میں بھی آپ انہی دو حالتوں کا کسی ایک شخص یا ایک معاشرے کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں. جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, یا پوری آپ تحریک کو لے لیں, یا وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طرف جا رہے ہیں, یا اضطراب کی حالت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ جس لیڈر کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. جب بھی کوئی اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے فوراً اضطراب کی حالت میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ غلط ہی ہو, پتہ نہیں آج کے زمانے میں اس وقت ہماری یہی ڈیوٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی, اضطراب کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ لوگ کمزوری کا باعث بنتے ہیں اس عمل کی یا اس تحریک کی جو برپا کی جاتی ہے. جبکہ جو اطمینان کے ساتھ, اور یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اطمینان شعور اور بصیرت والے ایمان سے آتا ہے, تقلیدی اور تعصبی ایمان سے نہیں آتا. فرماتے ہیں دو سپاہی میدان جنگ میں اترتے ہیں دو قسم کی نفسیات کے ساتھ, کہ 9:15 کیونکہ بچ چکے ہیں, ہم آج کے اس درس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی اور مہلت دی, تو انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق کل 8:30 رات کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.